وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 8 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
قبائلی علاقوں سے بے دخل افراد کی واپسی کو جلد یقینی بنایا جائے اور ان کے روزگار کے لیے اقتصادی زونز قائم کیے جائیں، قبائلی جرگے کا مطالبہ۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان میں دولت اسلامیہ کا کوئی وجود نہیں، بعض عناصر بغیر شواہد کے بیان دے کر ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے اپنے بیٹے شعبان بخاری کو دستار بندی کر کے باضابطہ طور پر نائب شاہی امام مقرر کر دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما نے افغانستان میں امریکی فوج کے لیے نئے رہنما اصول جاری کیے ہیں، جن کی روح سے اب وہ عسکریت پسندوں کے حملوں کا جواب دے سکیں گے اور نیٹو اور امریکی افواج مشترکہ آپریشنز کر سکیں گی۔ اور شمالی کینیا میں پولیس نے کہا ہے کہ الشباب کے مسلح افراد نے ایک مسافر بس پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے اور 28 غیر مسلم افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں بس میں سوار 60 مسافروں سے الگ کر لیا گیا تھا۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے آج ہفتے کے روز ایک بار پھر ملک میں اسلامک اسٹیٹ کی موجودگی کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے کچھ شہروں میں حال ہی میں اسلامک اسٹیٹ کی حمایت میں دیواروں پر نعرے لکھے دیکھے جا رہے ہیں، اور گزشتہ ماہ پاکستانی طالبان کے 6 سینئر ارکان نے اسلامک اسٹیٹ اور اس کے لیڈر ابو بکر البغدادی سے وفاداری کا اظہار کیا تھا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بار پھر کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا پاکستان میں اس وقت تک کوئی وجود نہیں ہے۔ چودھری نثار نے ہفتے کو کہا کہ بعض لوگ بغیر کسی ثبوت کے ایسے بیانات دے کر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دولت اسلامیہ شام اور عراق کے کئی علاقوں پر قابض ہے، جس کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک برسر پیکار ہیں۔ چودھری نثار کا بھی کہنا تھا کہ اس تنظیم کی تمام تر کاروائیاں عرب ممالک میں ہی ہیں۔
میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ ISIS ایک عرب بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اس کا پاکستان میں اس وقت تک وجود نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کوئی لوگ اور اچھے بھلے لوگ، سیاسی لوگ، صرف فکر بازی کے لیے، صرف حکومت کو نیچے دکھانے کے لیے اس بات پہ کیوں بزد ہیں کہ پاکستان میں ISIS کی کوئی وجود ہے۔ ISIS کا وجود نہیں ہے۔
حال ہی میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاوہ لاہور اور کئی دیگر علاقوں میں دولت اسلامیہ کی حمایت میں دیواروں پر تحریروں کے بعد ملک میں اس تنظیم کی موجودگی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا۔ تاہم اس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا،
وال چوکنگ کی ہے، وال چوکنگ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب کوئی وال چوکنگ کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن یہاں ہے۔ تو میری گزارش ہے ان تمام عناصر سے جو اس حوالے سے ISIS کے حوالے سے روز بیان بازی کرتے ہیں، یہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان پہلے ہی بدنام ہے کہ دنیا کی ملٹنٹ آرگنائزیشنز یہاں وجود رکھتی ہیں۔ جو وجود نہیں رکھتی، اس کے بارے میں ہم پاکستان کو اس کے ساتھ جوڑنا کیوں چاہتے ہیں؟
حال ہی میں قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق مرکزی ترجمان شاہد اللہ شاہد اور اس تنظیم کے 5 دیگر اہم کمانڈروں نے دولت اسلامیہ سے وفاداری اور اس کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی خلافت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ تحریک طالبان پاکستان شاہد اللہ شاہد کو ترجمان کی حیثیت سے برطرف کر چکی ہے۔ چودھری نثار نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان سے دہشت گردوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔
پاکستان کے تمام سیکیورٹی ادارے کہہ چکے ہیں، فوجی بھی اور سول بھی، کہ ہماری تمام تر فوکس اور کاروائی اس بات پہ فوکسڈ ہوگی کہ نہ صرف ISIS بلکہ وہ تمام باقی ایلیمنٹس جو ملٹنسی پہ یقین رکھتے ہیں، جو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا راستہ روکا جائے اور ان کو مکمل طور پر پاکستان سے ختم کیا جائے.
فوج نے شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں 15 جون سے ضرب اسب کے نام سے کاروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 1200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں. گزشتہ ماہ خیبر ایجنسی میں بھی خیبر ون کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس میں حکام کے مطابق اب تک 20 عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں. ایک روز قبل بھی خیبر ایجنسی میں کی گئی فضائی کاروائی میں فوج کے مطابق 22 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے. ان قبائلی علاقوں تک میڈیا کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ بھارت کے اندر دہشت گردی کا کوئی وجود نہیں، بلکہ اس کی بیرونی طور پر اعانت کی جاتی ہے. نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر سنگھ نے الزام لگایا کہ بھارت میں دہشت گردی پاکستان کی اعانت سے ہوتی ہے. پاکستان پہلے بھی ان الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے اور اس نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کڑی کاروائی کر رہا ہے اور اس کا خود بھی شکار ہے. اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت میں دہشت گردی یہاں کی پیداوار نہیں بلکہ اسے بیرونی امداد حاصل ہے. انہوں نے نئی دہلی میں ہندوستان ٹائمز لیڈرشپ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ملوث ہیں، جو کہ سچ نہیں ہے. بقول ان کے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کرتی ہے. راجناتھ سنگھ یہیں نہیں رکے، انہوں نے پاکستان پر انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے ساتھ ساز باز کرنے کا بھی الزام لگایا اور داؤد کو انتہائی مطلوب مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں ہے. راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ بقول ان کے، ہم نے پاکستان سے کہا کہ وہ داؤد کو ہمارے حوالے کر دے، مگر وہ اس سے بچ رہا ہے. بھارت کی جانب سے پاکستان پر اس قسم کے الزامات اس سے پہلے بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں اور پاکستان ان کی تردید کرتا رہا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور وہ خود اس سے متاثر ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے چند روز قبل بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی حکومت دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے. یاد رہے کہ ہزاروں پاکستانی دہشت گردانہ کارروائیوں اور خود کش حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کا آپریشن ضرب عزب جاری ہے، جس میں متعدد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. پاکستان داؤد ابراہیم کے بارے میں بھی بھارت کے الزام کی تردید کرتا ہے اور اس کی وہاں موجودگی کے الزام کو بھی غلط اور بے بنیاد بتاتا ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وزیراعظم نے صدر اوباما سے کہا ہے کہ وہ جب جنوری میں بھارت کا دورہ کریں تو بھارتی قیادت کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر بات کریں، اور قومی اسمبلی میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین اویس احمد خان لغاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر امریکی صدر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات شروع کرانے میں مدد دیں تو اس سے خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے میں مدد ملے گی. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں مستحکم، محفوظ اور خوشحال پاکستان اور خطے کے حوالے سے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی عہدیدار کے بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے عزم کو دہرایا. صدر اوباما نے افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات کو سراہا. پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جمعے کی شب ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے میں پاکستانی وزیر اعظم نے رواں سال اپنے دورہ بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد دو طرفہ تعلقات میں بہتری لانا تھا، لیکن دو طرفہ خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات کی منسوخی اور پھر کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات سے پاکستانی وزیر اعظم کے بقول ایسا لگتا ہے کہ بھارت تعلقات کو معمول پر نہیں لانا چاہتا. وزیر اعظم نواز شریف نے صدر اوباما سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا اب بھارت کا کام ہے. بیان کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم نے صدر اوباما سے کہا کہ وہ بھارتی قیادت سے ملاقات میں کشمیر کے مسئلے پر بھی بات چیت کریں. نواز شریف کے بقول اس مسئلے کا جلد حل جنوبی ایشیا میں امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کا سبب بنے گا. امریکی صدر سے ہونے والی گفتگو کے دوران پاکستانی وزیراعظم کے موقف سے متعلق بھارت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس خان لگاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر امریکی صدر باراک اوباما کے کردار سے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ امر خطے میں استحکام کا سبب بنے گا۔
میں امید رکھتا ہوں کہ اس پرائم منسٹر اور اوباما صاحب کے آپس میں رابطے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے جی درمیان جو بغیر کسی جی وجہ کے اوپر ہندوستان نے ٹاکس کو کینسل کیا تھا وہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا، اور اس ان کی ریکویسٹ کے اوپر اس طرح کا ریسپانس آنا میرے خیال میں اس خطے کے اندر ایک لانگ اور سسٹینیبل پیس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔
اویس لگاری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔
میرے خیال میں پاک امریکہ تعلقات بہت سارے وجوہات کی بنیاد کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے کی جو کنسٹرینٹس ہیں، ایک دوسرے کو جو مشکلات ہیں، اور ایک دوسرے کی جو بہتر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو جی کوشش ہے وہ بھی اب زیادہ بہتر اور جی افیکٹو طور طریقے سے ہو رہی ہے۔
وزیر اعظم نواز شریف نے بھی صدر اوباما سے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران کہا کہ گزشتہ سال ان کی حکومت بننے کے بعد سے دو طرفہ تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیان کے مطابق صدر اوباما کا بھی کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اور دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور قریبی روابط پر اتفاق کیا ہے۔ صدر اوباما نے اپنے آئندہ دورہ بھارت کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نواز شریف سے بات کی۔ واضح ہے کہ صدر اوباما بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے بھی صدر اوباما کو دورہ اسلام آباد کی دعوت دی۔ بیان کے مطابق صدر اوباما نے یہ یقین دہانی کروائی کہ جیسے ہی ملک میں صورتحال معمول پر آئے گی وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما افغانستان میں امریکی فوج کے لیے نئے رہنما اصول جاری کیے ہیں جن کی روح سے آئندہ سال نیٹو اور امریکی افواج کا لڑاکا کردار ختم ہونے کے بعد بھی اب وہ عسکریت پسندوں کے حملوں کا جواب دے سکیں گے۔ اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کی روح سے امریکی افواج کو اجازت ہوگی کہ وہ طالبان کے خلاف اس صورت میں کارروائی کریں اگر وہ امریکی اور نیٹو افواج کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ قبل ازیں امریکہ کے ایک سرکردہ اخبار نے کہا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے خفیہ حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اپنی ویب سائٹ پر اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں جمعے کے روز کہا کہ حکم نامے میں یقینی بنایا گیا ہے کہ امریکی فوجی اس جنگ زدہ ملک میں کم از کم مزید ایک سال تک لڑائی میں براہ راست حصہ لیں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت سے اقتدار کی منتقلی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ بائیڈن نے ہفتے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ آج دن کے ابتدائی اوقات میں ہونے والی چار گھنٹوں کی ملاقات میں اس معاملے پر بات ہوئی۔ اس بارے میں ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
انقرہ اور واشنگٹن کے درمیان شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ سے نبٹنے کی حکمت عملی کے بارے میں عدم اتفاق پایا جاتا ہے۔ صدر اردوان اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ کو وسعت دینا چاہتے ہیں جس میں شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کی معزولی بھی شامل ہے۔ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں بائیڈن نے کہا کہ اس عدم اتفاقی کے باوجود دونوں اتحادیوں کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں۔
And the one thing that is absolutely clear is that the depth of that friendship and the resolve
انہوں نے کہا کہ ایک بات جو بالکل واضح ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ تمام دنیا اور ہم اس وقت کچھ مشکل مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ہماری ساجداری میں گہرائی ہے اور ہمارا عزم ایک ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ ہم نے شامی حکومت کو معزول کرنے کے لیے شامی اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں شام میں محفوظ ٹھکانے بنانے سمیت جسے نو فلائی زون کا تحفظ حاصل ہو، صدر اردوان کے دوسرے مطالبات کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ ترکی کے صدر نے اس بات کو خارج از امکان قرار دیا کہ جب تک کہ ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا، اسلامک اسٹیٹ کے خلاف امریکی قیادت میں اتحاد کو ترکی کے اہم فضائی اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ جنگ زدہ علاقے میں جانے کے لیے ترکی کو ایک گزرگاہ کی حیثیت سے استعمال کرنے سے جہادیوں کو روکنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں غیر ملکی جنگجوؤں کے عراق اور شام میں آنے جانے سے روکنے اور ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ترکی کی قیادت کو سلام کرتے ہیں۔ جنگجوؤں کو روکنے میں انقرہ کی ناکامی پر ماضی میں بہت تنقید کی گئی ہے۔ بائیڈن نے عراق اور شام کے تنازع میں بے گھر ہونے والے لوگوں کی میزبانی کے لیے کی جانے والی انقرہ کی فلاحی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ بائیڈن نے کہا کہ عراق کے بارے میں ہم دونوں ایک رائے رکھتے ہیں۔
I told the president how impressed and pleased the new Iraqi government was at the
بائیڈن کہہ رہے تھے کہ میں نے صدر کو بتا دیا ہے کہ عراق کی نئی حکومت اس بات پر کتنی متاثر اور خوش ہے کہ ان کی حکومت نے عراقی عوام اور حکومت کی مدد کی ہے اور وہ مل کر کام کر رہے ہیں۔ بائیڈن سے ملاقات کے بعد صدر اردوان نے کہا کہ وہ ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے پابند رہیں گے، اور یہ کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات ہماری مشترکہ اقدار اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نائب صدر بائیڈن کے اس 3 روزہ دورے کا مقصد اتحادیوں کے درمیان کشیدگیوں کو دور کرنا ہے۔ ہفتے کی صبح غیر سرکاری اداروں کی ایک میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے حکومت کے مرکزی اختیارات کے خطرات سے خبردار کیا۔ حالانکہ انہوں نے ترکی کا نام نہیں لیا، ان کے اس بیان سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ صدر اردوان سے متعلق تھا، جنہوں نے کہا ہے کہ وہ زیادہ سیاسی اختیارات چاہتے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بدستور سنجیدہ نوعیت کے اختلافات موجود ہیں، جبکہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں حتمی سمجھوتا طے کرنے کی حتمی مہلت ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس بارے میں الپیسن کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
جمعرات کو پہنچنے کے بعد سے وزیر خارجہ کیری کا یہ پہلا بیان تھا، جبکہ یہ آثار موجود تھے کہ مذاکرات کے عمل میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ کیری کے الفاظ،
Obviously having difficult talks here, complicated topic. We're working
hard. واقعتاً ایک پیچیدہ موضوع پر مشکل مذاکرات کرتے رہے ہیں۔ ہم سخت محنت کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم محتاط انداز میں پیش قدمی کر رہے ہیں، تاہم ابھی بڑے خلا موجود ہیں، اب بھی ہم بعض سنگین خلا پر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیری نے ایک مرتبہ پھر اپنے ایرانی ہم منصب محمد جاوید ظریف کے ساتھ ملاقات کی، اور ہفتے کے روز بیشتر وقت خلیج فارس کے ممالک قطر، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں صرف کیا۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر خلیج میں خاصے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور ایران امریکہ تعلقات میں بہتری کے اثرات پر بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے ترک، فرانسیسی اور کینیڈین وزراء خارجہ سے بھی بات کی، اور جرمن وزیر خارجہ والٹر سٹائن مائر سے ملاقات کی، جنہوں نے پیر کی نصف شب سے پہلے کے وقت کو ایران کے عزائم کی پرکھ کے لیے سچائی کے لمحے قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ، جوہری معاملے پر کسی معاہدے کے لیے واحد مسلمہ معیار اور کسی جوہری معاہدے کی دستاویز کے لیے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا ایران واقعی اس تمام تحقیق کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ واحد معیار ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیاروں سے باضابطہ طور پر دستبردار ہو چکا ہے، مگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی نمائندگی کرنے والے 6 ممالک کے مذاکرات کار قابل تصدیق ضمانتیں چاہتے ہیں، جن میں ایران کی ایٹمی افسودگی کی صلاحیت میں شدید کمی اور انتہائی دخل اندازی والے معائنے شامل ہیں۔ ایران مزید صلاحیت اور بین الاقوامی تعزیروں کا فوری خاتمہ چاہتا ہے، جنہوں نے اس کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایرانی امریکی سرگرم کارکن اور مصنف تایترا پارسی کہتے ہیں کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے جو مذاکراتی وفد بھیجا ہے، اس کے لیے یہ محض مذاکراتی نقطہ نہیں ہے۔ روسی وزیر خارجہ کی وہاں آمد اتوار کو متوقع ہے، اور ایسے میں جبکہ آخری مدت قریب آ رہی ہے، دیگر یورپی وزراء بھی مذاکرات میں دوبارہ شریک ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ کار اس بارے میں متضاد آرا رکھتے ہیں کہ کوئی معاہدہ پیر کی شب تک طے پا جائے گا، تاہم اگر ایسا نہ ہوا تو انہیں توقع ہے کہ بات چیت میں توسیع پر اتفاق ہو جائے گا، جس کے ذریعے وزیر خارجہ کیری کے الفاظ میں ایک مشکل اور سنجیدہ سفارتکاری جاری رہ سکے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر براک اوباما کی اس حکم نامے پر جس کے تحت لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالے جانے سے عارضی طور پر مہلت مل جائے گی، نیو یارک میں تارکین وطن کی وکالت کرنے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس بارے میں ایڈم فلپس کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
نیو یارک امیگریشن اتحاد کے توڑنے کی مائل میکلر کے لیے صدر اوباما کا حکم ایک اہم سنگ میل ہے۔ صدر کی یہ تقریر انہوں نے کوئی 200 سرگرم کارکنوں، تارکین وطن اور اہل خاندان کے ساتھ مل کر دیکھی۔ ان کا کہنا تھا یہ ان لمحوں میں سے ایک تھا، ان تاریخی لمحوں میں سے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ اب ہمارے پڑوسی، دوست اور ارکان خاندان پوشیدہ ٹھکانوں سے باہر آنے کے قابل ہوں گے، اور جو محنت وہ کریں گے اور جو کام میں اپنا حصہ ڈالیں گے اسے تسلیم بھی کیا جائے گا۔ جو بھی بچہ امریکہ میں پیدا ہو، اس بات سے قطع نظر کہ اس کے والدین غیر قانونی تارکین وطن ہی کیوں نہ ہوں، وہ خود بخود امریکی شہری بن جاتا ہے۔ صدر اوباما کے حکم کے نتیجے میں ایسے والدین، اگر وہ خود کو حکومت سے رجسٹر کرا لیں، وہ تمام ٹیکس ادا کر دیں جو اب تک انہوں نے ادا نہیں کیے، اس کے علاوہ جرمانہ بھی ادا کریں، اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی نہ ہو، تو ان کو ملک سے نکالا جانا مؤخر کر دیا جائے گا اور وہ قانونی طور پر یہاں کام کر سکیں گے۔ لیکن سرگرم کارکن بیٹسی پلم کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ بقول ان کے اس سے غیر قانونی فارم ورکرز اور ایسے بچوں کے والدین کو تحفظ نہیں مل سکے گا جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے۔
The families of DACA recipients, if they do not also have U.S. citizen or lawful permanent resident children, will still risk deportation.
چنانچہ آنے والے بچوں کو نکالنے کے پروگرام میں تاخیر یا DACA کے تحت آنے والے خاندان، اگر ان کے پاس امریکی شہریت نہ ہو یا ان کے بچوں کے پاس امریکہ میں قیام کا قانونی اجازت نامہ نہ ہو، تو انہیں ملک سے نکالے جانے اور خاندانوں سے الگ کیے جانے کا خطرہ ہوگا۔ میکلر کا مزید کہنا ہے کہ کانگریس میں ریپبلکن لیڈروں کی جانب سے اس کارروائی کے لیے فنڈز کی فراہمی سے انکار یا اس سلسلے میں تعاون نہ کرنے کے سیاسی مضمرات ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے اور دوسرے سرگرم کارکنوں کے لیے لڑائی ابھی جاری ہے۔ توقع ہے کہ صدر اوباما کے حکم کا اثر 40 سے 50 لاکھ تارکین وطن پر براہ راست پڑے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
شمالی مشرقی کینیا میں پولیس نے کہا ہے کہ الشباب کے غیر مسلم افراد، معاف کیجیے گا سامعین، کے الشباب کے عسکریت پسندوں نے ایک مسافر بس پر گھات لگا کر حملہ کیا اور 28 غیر مسلم افراد کو ہلاک کر دیا، جن میں بس میں سوار 60 مسافروں سے الگ کیا گیا تھا۔ اس بارے میں مدثرہ منظر کی زبانی تفصیلات۔
کینیا کے شمال مشرق میں پولیس نے بتایا ہے کہ الشباب کے مسلح افراد نے ایک بس پر چھپ کر حملہ کر دیا اور بس کے 60 مسافروں میں سے 28 غیر مسلموں کو الگ کر کے ہلاک کر دیا۔ کینیا پولیس کے سربراہ نے بتایا، بھاری اسلحہ سے لیس حملہور بعد میں کینیا اور صومالیہ کی سرحد کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے پہلے ہی ایک مشترکہ سیکیورٹی ٹیم بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ ایک بڑا آپریشن کر کے حملہوروں کے خلاف کاروائی کی جائے۔ صومالی کے ساتھ کینیا کی ملنے والی سرحد کے قریب مندرا نامی قصبے سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے والے اس ہلاکت خیز حملے کی ذمہ داری الشباب نے قبول کر لی ہے۔
شام کی خانہ جنگی کے نگراں ایک سرگرم گروپ نے کہا ہے کہ امریکی قیادت میں ملک میں ہونے والی فضائی حملوں میں ستمبر میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مہم کے آغاز کے بعد سے اب تک 900 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں قائم آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں 50 سے زیادہ عام شہری ہیں، جن میں 5 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں۔ تاہم گروپ نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں اکثریت یعنی 785 اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو ہیں۔ مالی نے ایبولا وائرس سے متاثرہ ایک نئے کیس کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ 2 مزید مریضوں کی اسی وائرس کے تحت جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ مالی کی حکومت نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ جو مریض ایبولا وائرس سے متاثر ہے اسے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امیگریشن پر ان کے انتظامی اقدام کا اطلاق کرنے والے ذرائع کی توجہ جرائم پر مرکوز ہوگی، نہ کہ خاندانوں پر۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ صدر باراک اوباما کی جانب سے ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے امریکہ میں مقیم لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو تحفظ فراہم کیے جانے کے متنازع فیصلے کے سیاسی خطرات ہیں اور فوائد بھی۔ صدر اوباما کے سب سے زیادہ دور رس اور اہم فیصلے کے پیچھے کیا سیاسی عوامل کار فرما تھے، اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ۔ صدر باراک اوباما کے لیے لاکھوں تارکین وطن کو بے دخلی سے تحفظ فراہم کرنا اخلاقیات سے متعلق ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا، جہاں تک امیگریشن کا معاملہ ہے تو ہمیں عمومی سیاست سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دلیل پر مبنی مدبر اور ہمدردانہ بحث کی ضرورت ہے جو ہمارے خوف پر نہیں بلکہ ہماری امیدوں پر مرکوز ہو۔ صدر اوباما کے اعلان سے وائٹ ہاؤس کے باہر جشن کا سامان پیدا ہو گیا اور ملک بھر میں تارکین وطن کے مجموعوں میں خوشی سے آنسو نکل پڑے، لیکن ریپبلکن جماعت کے ارکان اس فیصلے کو سیاسی اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بینر نے اس کے خلاف سخت رد عمل کا وعدہ کیا ہے۔ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے اسپیکر بینر کا کہنا تھا، اپنے اس اقدام سے صدر نے جان بوجھ کر دو جماعتی اصلاحات کے نفاذ کو نقصان پہنچانے کا انتخاب کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ روز صدر صاحب کو بتایا تھا کہ وہ خود منصب صدارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امیگریشن اصلاحات کے مخالف مارک کریکورین کا کہنا ہے کہ صدر صاحب کے اس اقدام کے سنجیدہ نتائج برآمد ہوں گے۔ مارک کا کہنا تھا، یہ صرف امیگریشن کے لیے نہیں بلکہ ہر اس چیز کے لیے جس کی تکمیل ہونا ہے بدمزگی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ میں آئندہ دو سالوں میں کچھ مکمل ہوتا نہیں دیکھ رہا، اس کی بڑی وجہ صدر صاحب کا رویہ ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے تجزیہ کار میٹ ڈیلک کا کہنا ہے کہ صدر صاحب نے یہ اقدام اپنے ہسپانوی ووٹروں سے کیے گئے دیرینہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ میٹ کہتے ہیں، میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو صرف ہسپانی کارکنوں کا نہیں بلکہ پوری لاٹینو برادری کا احسان مند سمجھتے ہیں، کیونکہ سن 2008 اور پھر سن 2012 میں ہسپانوی برادری کی غالب اکثریت نے صدر اوباما کو ووٹ دیے تھے۔ میٹ کہتے ہیں کہ اس کا کم مدتی سیاسی اثر کانگریس میں مختلف امور پر مزید تعطل پر منتج ہوگا۔ میٹ کا کہنا ہے، میرے خیال میں اس سے صرف انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان، ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جماعتوں کے درمیان ہی دشمنی گہری نہیں ہوگی، بلکہ اس سے واشنگٹن کی سیاست میں ایک طرح کی ٹوٹ پھوٹ واقع ہوگی۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن سے وابستہ سیاسی دانشور تھامس مان کہتے ہیں کہ صدر کے انتظامی اقدام کی مخالفت کرنے والے ریپبلکن ارکان کو محتاط ہونا چاہیے تاکہ وہ ہسپانوی ووٹروں کو ناراض نہ کریں۔ تھامس کا کہنا ہے، ملک کو درپیش سنجیدہ مسائل میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسے پیچھے روکے ہوئے ہے۔ اگر ریپبلکن جماعت اس کے خلاف ایک فریق ہے تو میرے خیال میں اس سے پورے ملک کو مسئلہ ہوگا۔ امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار جیمز تھربر کہتے ہیں کہ صدر اوباما کا یہ فیصلہ ان کی صدارت میں فیصلہ کن لمحہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ درست ہے، لیکن میرے خیال میں وہ یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ہی یاد رکھے جائیں گے۔ صدور اپنے پیچھے ایک تاریخ چھوڑتے ہیں جس میں وہ کسی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ یقیناً اس کی وجہ سے ایک مثبت انداز میں جانے جائیں گے۔ تاریخ کا فیصلہ تو بعد میں آئے گا، لیکن فی الحال تو صدر صاحب کو امیگریشن پر مشتعل قدامت پرستوں کے سخت رد عمل کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سال جنوری میں ریپبلکن جماعت کانگریس کے دونوں ایوانوں کا کنٹرول سنبھال لے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 8:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک مسیحی جوڑے کے وحشیانہ قتل پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور صوبائی حکومت سے رپورٹ طلب کی ہے۔ اب تک اس سلسلے میں 40 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جبکہ انسانی حقوق کے علمبرداروں اور سول سوسائٹی گروپوں کی طرف سے اس قتل کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے مسیحی جوڑے کو توہین مذہب کے الزام میں ایک ہجوم کی طرف سے تشدد کر کے آگ میں پھینک کر ہلاک کرنے کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ ہفتے کو چیف جسٹس ناصر الملک نے از خود نوٹس لیتے ہوئے پنجاب کی صوبائی حکومت سے 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ 4 نومبر کو ضلع قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں ایک مشتعل ہجوم نے مسیحی جوڑے کو اینٹوں کے بھٹے میں جلتی آگ میں پھینک دیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے قرآن کے صفحات کو نظر آتش کیا۔ ہجوم نے ان افراد کو آگ میں پھینکنے سے پہلے شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کی طرف سے اس طرح کی کارروائی ملک میں کوئی پہلی بار نہیں ہوئی، لیکن اس تازہ واقعے سے ایک بار پھر توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون سازی کے مطالبات نے زور پکڑا ہے۔ پولیس نے کوٹ رادھا کشن میں مسیحی میاں بیوی کی ہلاکت کے واقعے میں مبینہ طور پر ملوث 40 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کر رکھا ہے۔ اس واقعے کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لے کر حکام کو اس واقعے میں ملوث افراد کا تعین کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کا حکم دے رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہفتے کو ہی 4 صوبوں اور مرکز سے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ عدالت عظمیٰ نے رواں سال ہی حکم دیا تھا کہ ملک میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دی جائے اور حکومت ایسے اقدامات کرے جن کی بنا پر سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقاریر کی حوصلہ شکنی کو یقینی بنا کر مرتکب افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ ایک قومی کونسل برائے اقلیتی حقوق بھی تشکیل دی جائے جو وفاقی و صوبائی حکومتوں کی جانب سے اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں قبائلی زعما کے ایک اجلاس میں جرگہ جمعیت علماء اسلام جے یو آئی ایف کے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قبائلی جرگے کو اپنے علاقوں میں امن قائم کرنے کا منصب سونپ دینا چاہیے۔ مشترکہ اعلامیے میں شرکا نے عسکریت پسندی کا شکار قبائلی علاقے میں اکنامک زون قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور قبائلی علاقے میں انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر بھی زور دیا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں سے متعلق اسلام آباد میں منعقدہ گرینڈ جرگے کے اختتام پر ہفتے کو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے اور دہشت گردوں سے صاف کروائے گئے علاقوں میں یہاں سے بے دخل ہونے والے افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس جرگے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ قبائلی علاقوں کے عمائدین کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ اعلامیے میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ قبائلی علاقے میں تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کو بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کے ساتھ ساتھ وہاں صنعتی زون بنائے جائیں تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا ہو سکے۔ مزید برآں یہاں ہلاک ہونے والوں کے ورثا اور زخمیوں کو معاوضے بھی دیے جائیں۔ 7 مختلف ایجنسیوں پر مشتمل پاکستان کا قبائلی علاقہ وفاق کے زیر انتظام ہے اور ان کا انتظامی سربراہ گورنر خیبر پختونخوا ہوتا ہے۔ مختلف ایجنسیوں میں شورش پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے لاکھوں افراد حالیہ برسوں میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جبکہ رواں سال شمالی وزیرستان اور پھر خیبر ایجنسی میں شروع ہونے والی فوجی کارروائیوں کے بعد لگ بھگ 10 لاکھ افراد عارضی طور پر اپنا گھر بار چھوڑ کر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل رحمان کا کہنا تھا کہ جن علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا چکا ہے وہاں لوگوں کی واپسی شروع کی جانی چاہیے۔
اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ علاقہ کلیئر ہے، 90% علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کا وفد اسلام آباد آیا اور پرائم منسٹر سے ملا اور میں اس ملاقات میں موجود تھا۔ یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں اپنے گھروں میں واپس بھیج دیا جائے۔ ہمارے قبائل خیموں میں رہنے کے عادی نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں، ٹوٹے پھوٹے گھروں میں واپس جانا چاہتے ہیں۔
فوجی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے تقریباً 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے، لیکن شدت پسندوں کی طرف سے بچھائی جانے والی سرنگوں کی صفائی تک وہاں لوگوں کی واپسی شروع نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا کی سابق حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان کا جرگے سے خطاب میں کہنا تھا کہ فاٹا کی آئندہ حیثیت کا فیصلہ وہاں کی عوام کو ہی کرنا ہے اور ان کے بقول وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیے بغیر ملک اور خطے میں امن ناممکن ہے۔
قبائلی عمائدین اور قبائلی زعما کو اعتماد میں آپ نہ لیں کسی صورت پہ، قبائلی علاقوں میں اور قبائلی علاقوں کی وجہ سے پورے خطے میں امن نہیں آ سکتا۔ اکیلے تم امن نہیں لا سکو گے، ان لوگوں کو تم نے ساتھ لینا ہے.
مرکزی اور صوبائی حکومت کے علاوہ پاکستانی فوج بھی قبائلی علاقے سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی دیکھ بھال میں مصروف ہے اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں اربوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں اور جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے ان لوگوں کی اپنے گھروں کو باعزت واپسی یقینی بنائی جائے گی. امریکہ بھی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ترقی کے لیے مختلف منصوبوں میں معاونت فراہم کرتا آ رہا ہے جس میں یہاں بنیادی ڈھانچے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے علاوہ تعلیمی شعبے میں اعانت بھی شامل ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے قبائلیوں کے مسائل پر گرینڈ جرگے سے متعلق پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی. سنتے ہیں اس گفتگو کے چند اقتباسات.
برگیڈیر شاہد نذیر صاحب, آپ کے خیال میں جینونلی یہ کنسرنز ہیں اس وقت وہاں پہ جو آئی ڈی پیز اور اس سے متعلق ہیں, اس میں کہیں سیاست بھی اپنا کوئی رول پلے کر رہی ہے؟
دو نتیجے اخذ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں اس سے موجودہ وقت میں کچھ سیاسی ہلچل یا کچھ سیاسی فائدہ یا اپنے حصے کا ڈالنا چاہتا ہے جو قبائلی علاقے میں جو کرائسس ہیں. جہاں تک قبائلی عمائدین کا تعلق ہے تو قبائلیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ تو آئین میں نہیں ہے اور آئین انہی سیاسی پارٹیوں نے بنایا ہے. اور ابھی جو اس نے جو پچھلے دوری حکومت تھا جس میں عثمان بیار ولی کا پارٹی بھی شامل تھی اور صاحب فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی شامل تھی اور باقی سیاسی جماعتیں تھیں, تو انہوں نے جتنے بھی امینڈمنٹس لے آئے وہ امینڈمنٹس میں 101 امینڈمنٹ, اس میں ایک امینڈمنٹ بھی فاتح کے بارے میں نہیں ہے. تو اگر فاتح کے مستقبل کے بارے میں وہاں پر انڈسٹری لگانے میں وہاں پر ان کو حقوق دینے میں وہاں پر یہ جو رائے نگر کا سچویشن تھا اس کو بہتر کرنے میں اور ان کو آباد کرنے میں اور ان کی ترقی میں ساتھ جانے میں اگر ان کا کوئی دلچسپی تھی تو اس وقت تو یہ اپنا یہ دلچسپی کسی پریکٹیکل سیٹ میں دکھاتے, لیکن وہ ہوا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان پارٹیوں سے جتنی امیدیں قبائلیوں کو تھی کہ اربل فرنچائز آیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے نمائندے چنے تھے, لیکن جو نتیجہ نکلا وہ بالکل پچھلے سے بھی سفر نکلا. اس لیے ہے کہ ایک امینڈمنٹ آ گیا جس میں پہلے کے پی کا گورنر جو ہوتا تھا وہ قبائلی بھی ہو سکتا تھا, لیکن نئے امینڈمنٹ میں وہ بھی ان سے چھین لیا گیا کہ وہ کے پی کا خیبر پختونخوا کا رجسٹرڈ ووٹر ہونا چاہیے. تو ایک قسم کی ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ کی گئی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کو کلیئر کرنا, زمین کے سطح کو کلیئر کرنا, دوسری بات یہ کہ ان کے لیے حالات پیدا کرنا. وہ حالات پیدا کرنے کے لیے پولیٹیکل ڈسپنسیشن کو ہونا چاہیے اور لوگوں کو بہتر ایڈمنسٹریشن اور بہتر فیسلٹیز نہیں دیں گے تو یہ آئی ڈی پیز کہاں اپنے ویران گھروں میں جائیں گے.
عارف انصار صاحب, آپ کے خیال میں قبائلیوں کی واپسی کتنی ٹائملی ضروری ہے اور جیسے جیسے موسموں کی شدت آ رہی ہے یہ جرگا کیا امپیکٹ رکھ سکتا ہے؟
اسد صاحب, پہلے میں اس کا ایک اور اینگل بھی سامنے لانا چاہتا ہوں اور وہ ہے پی ٹی آئی کی ڈائنامکس جو چل رہی ہے پاکستانی تحریک انصاف, اور اس کی وجہ سے جو یہ دوسری پارٹی ہیں, ریلیجیس پارٹیز بھی ہیں اور اس میں لبرل ایلیمنٹس بھی تھے جو پہلے حکومت میں بھی رہ چکے ہیں جس طرح آپ نے کہا, لیکن ایک بیٹل فار ریلیونس کہہ سکتے ہیں آپ جرگے کو, کہ اب وہ ریلیونسی کی بات ہو رہی ہے کہ کون ریپرزینٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو. فاٹا کے جو لوگ ہیں جو ریفیوجی اسٹیٹس میں چلے گئے, صرف ایک ایجنسی کی بات نہیں ہے یہ, مطلب ایک آپریشن ایک جگہ ہوا, دوسرے کو کتنے آپریشن ہو چکے ہیں, وہاں سے لوگ نکلے کہیں اور گئے, پھر کسی اور جگہ آپریشن ہوا وہاں سے نکلے کہیں اور گئے, لیکن ہوز ریپرزینٹنگ فار دیئر وائس, ریپرزینٹنگ دیم, ان کی گریونسز کو کون وائس کر رہا ہے, یہ سب معاملہ اب جو ہے یہ اس جرگے کی شکل میں سامنے آیا ہے کہ جو لیڈرز اس میں شامل تھے انہوں نے ایک قسم کی ان کو وائس کیا ہے کنسرن کو. اور وہ ایشو تو ہے کہ اب اتنے زیادہ جب لوگ در بدر ہوئے ہوں اور حل نہیں ہے, سیکیورٹی آپریشن تو کی طرف سے تو یہی بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اتنی دیر تک چلتا رہے گا جتنی دیر تک ضرورت ہے.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ان کے دل میں کشمیر کے لیے گہری محبت ہے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جمہوریت اور انسانیت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام امور کو حل کیا جائے گا. بھارتی کشمیر کے اسمبلی کے انتخابات سے قبل مسٹر مودی بھارتی کشمیر کے دورے پر ہیں. اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہیں کشمیر کے ساتھ انتہائی لگاؤ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ شورش زدہ صوبے کو درپیش مسائل کا حل جمہوریت، انسانیت اور کشمیریت کے دائرے کے اندر ڈھونڈ نکالا جائے، جیسا کہ ان کے ایک پیش رو اور بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے سرکدہ لیڈر اٹل بہاری واجپائی کی خواہش تھی۔ انہوں نے کہا، میں اٹل بہاری کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے رہوں گا۔ نریندر مودی سنیچر کو بھارتی کشمیر کے مختصر دورے پر تھے، جس کے دوران انہوں نے کشتواڑ کے قصبے میں بی جے پی کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ بھارتی کشمیر کی صوبائی اسمبلی کے لیے عام انتخابات 5 مراحل میں کرائے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 23 نومبر کو 15 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں کشتواڑ بھی شامل ہے۔ بی جے پی ووٹروں کو لبھانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اپنے لیے 87 ممبران کی اسمبلی میں 44 سے زائد نشستیں حاصل کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، تاکہ صوبے میں یہ بلا شرکت گہرے نئی حکومت قائم کر سکے۔ لیکن اسے نہ صرف علاقائی جماعتوں، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، بلکہ بھارت میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی زبردست چیلنج کا سامنا ہے، جو سمجھتی ہیں کہ بی جے پی کے برسر اقتدار آنے سے آئین ہند کی دفعہ 370 کو ختم کرنے کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے، جس کے تحت کشمیر کو بھارت میں ایک خصوصی آئینی مقام حاصل ہے۔ خود بی جے پی کے لیڈر دفعہ 370 کے بارے میں متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ اٹل بہاری واجپائی جب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے تو انہوں نے نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کے اپنے دورے کے دوران کہا تھا کہ وہ مسئلے کشمیر کا حل انسانیت کے دائرے میں چاہتے ہیں، لیکن نریندر مودی نے کہا کہ وہ کشمیر کی ترقی چاہتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی کو جتائیں، تاکہ کشمیر کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں کو سیاست کو مذہب کے ساتھ ملانے کے نقصان دہ مضمرات سے خبردار کیا اور کہا کہ کشمیری صرف کشمیری ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بالی ووڈ کو دوبارہ کشمیر کی طرف راغب کرائیں گے اور کشمیر کو دنیا کے سیاسی نقشے پر ابھارنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی دوران بھارتی کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر کا حل اس کے عوام کی خواہشات اور احساسات کے مطابق ڈھونڈنا ناگزیر ہے، اور ان کے بقول اقتصادی ترقی اور ریلوں اور سڑکوں کی تعمیر سے اس حقیقت پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
دہلی کی شاہی مسجد کے امام سید احمد بخاری نے اپنے بیٹے شعبان بخاری کی دستار بندی کر دی ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کے ساتھ سہیل انجم۔
17ویں صدی کی دہلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے جامع مسجد میں منعقدہ ایک بڑی تقریب میں اپنے بیٹے شعبان بخاری کی دستار بندی کر کے ان کو باضابطہ طور پر نائب شاہی امام مقرر کر دیا۔ ایک روز قبل ہی دہلی ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی 3 عرضداشتوں پر سماعت کے بعد کہا تھا کہ اس تقریب کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور احمد بخاری اپنے بیٹے کو نائب امام مقرر نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر احمد بخاری نے خطاب کرتے ہوئے شعبان بخاری کو جامع مسجد کا نائب امام ہونے کا اعلان کیا۔ احمد بخاری نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ یہ عہدہ ان کے خاندان میں 400 برسوں سے چلا آ رہا ہے، پھر بھی وہ عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور اس سلسلے میں تمام حقائق عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ عدالت نے مرکزی حکومت، دہلی وقف بورڈ اور احمد بخاری کو 28 جنوری کو جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ احمد بخاری نے مبینہ طور پر تنازعہ کھڑا کرنے پر وقف بورڈ پر شدید نکتہ چینی کی، تاہم یہ بھی کہا کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور یہ بات ان کے لیے اہم ہے۔ دستار بندی کے بعد 19 سالہ شعبان بخاری نے اپنی مختصر تقریر میں کہا کہ شاہی امام نے ان کو نائب شاہی امام مقرر کر کے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ اسے پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ شعبان بخاری MIT یونیورسٹی سے سماجیات میں گریجویشن کر رہے ہیں۔ عدالت میں الگ الگ 3 عرضداشتیں داخل کی گئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ جامع مسجد وقف بورڈ کی ملکیت ہے اور احمد بخاری بورڈ کے ملازم ہونے کے ناطے اپنا نائب امام مقرر نہیں کر سکتے۔ عدالت اس معاملے پر 28 جنوری کو سماعت کرے گی۔ اس نے تقریب پر پابندی لگانے سے انکار کیا تھا۔ اس تقریب میں ملک بھر سے آئے ہوئے تمام مسلکوں کے علماء اور دانشوروں نے شرکت کی اور متعدد نے خطاب بھی کیا۔ کئی ملکوں کے مندوبین اور سفارتکار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میلنڈا گیٹس بل اور میلنڈا فاؤنڈیشن کی شریک بانی ہیں اور مائیکروسافٹ کے سابق سربراہ بل گیٹس کی اہلیہ۔ انہیں لندن میں پالیسی انسٹیٹیوٹ چیتم ہاؤس کی طرف سے ادارے کے سالانہ اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز کسی بھی ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جس نے گزشتہ برس کے دوران عالمی امور کو بہتر بنانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہو۔ اس بارے میں ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
میلنڈا گیٹس اور ان کے شوہر بل گیٹس نے سن 2000 میں اپنی فاؤنڈیشن قائم کی تھی، جس کا مقصد حفظان صحت، تعلیم اور ٹیکنالوجی تک رسائی دیتے ہوئے انسانی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا۔ لندن میں جمعے کی شب ایک تقریب کے دوران برطانیہ کے شہزادے ولیم نے میلنڈا گیٹس کو خراج تحسین پیش کیا۔
With her equally remarkable husband Bill, Melinda set up the Gates Foundation to change the world.
شہزادہ ولیم کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی جیسے ممتاز شوہر کے ساتھ مل کر میلنڈا نے دنیا کو تبدیل کر دینے کے عزم کے ساتھ گیٹس فاؤنڈیشن قائم کی ہے، اور تبدیلی لے بھی آئیں۔ افریقہ میں یا کسی بھی اور مقام پر عورتوں، غریبوں اور بیماروں اور وسائل کی کمی کا شکار افراد کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ یہ فاؤنڈیشن ایبولا کے خلاف کی جانے والی جدوجہد میں بھی مکمل طور پر شامل ہے۔ میلنڈا گیٹس خبردار کرتی ہیں کہ اس سلسلے میں عمومی رائے قائم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میلنڈا گیٹس کہتی ہیں کہ لوگ صرف ایبولا کی وبا کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ایسا کرنا بلا شبہ ضروری بھی ہے۔ یہ مرض تباہ کن ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ دوسرے امور کو بھی مربوط کر دیا جاتا ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے براعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں عامروں اور بدعنوانی کا راج رہا ہے۔ بعض اوقات افریقہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم اس سے نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ فاؤنڈیشن نے حال ہی میں ایبولا کے علاج معالجے کے لیے خون کی پلازما کی آزمائش کے لیے 5.7 million dollars فراہم کیے ہیں۔ گیٹس خبردار کرتی ہیں کہ یہ مرض گنی، سیرا لیون اور لائبیریا کے متاثرہ ملکوں میں ہیلتھ کے نظام کو غیر مؤثر کر رہا ہے۔ میلنڈا گیٹس کہتی ہیں کہ ان ملکوں میں اس سال تقریباً 800,000 بچے پیدا ہوں گے۔ عورتیں بچے پیدا کرنے کے لیے کلینک میں نہیں جاتی، کیونکہ اب ایک طرف تو کلینک تباہ ہو رہے ہیں اور دوسرے وہ ایبولا کے ڈر سے وہاں نہیں جاتی۔ آج 15 to 29 برس کی عمر کی خواتین کی اموات کی سب سے بڑی وجہ زچگی کے دوران ہونے والی پیچیدگیاں ہیں۔ چیتھم ہاؤس نے پولیو کے خاتمے کے لیے فاؤنڈیشن کی طرف سے کیے جانے والے کام کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افریقہ 2015 میں پولیو سے پاک ہو سکتا ہے۔ فاؤنڈیشن نے ترقی پذیر دنیا میں موبائل ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی ہے، اور کسانوں کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے انہیں ممکنہ خریداروں اور فروخت کرنے والوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ میلنڈا گیٹس نے حالیہ برسوں میں عورتوں کے حقوق، صحت اور تعلیم کے لیے زیادہ کام پر توجہ مرتکز کی۔ وہ بتاتی ہیں، میلنڈا گیٹس کہتی ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ فاؤنڈیشن نے اب تک جو کیا ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی کے دوران میں اس کے اثرات کو دگنا کیسے کر سکتی ہوں، تو ایسا عورتوں اور لڑکیوں پر توجہ مرتکز کرنے سے ممکن ہے۔ فاؤنڈیشن کے ایجنڈے پر منصوبہ بندی کے طریقوں تک رسائی سر فہرست ہے۔ میلنڈا گیٹس عالمی سطح پر جانی پہچانی ایک اور امریکی خاتون کے ہی نقش قدم پر چلی ہیں۔ گزشتہ سال چیتھم ہاؤس کے اس اعزاز کو حاصل کرنے والی ہلری کلنٹن تھی۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کی مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد عاطف سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس انٹرویو میں۔
آپ فرمائیے گا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس قدر اہم گردانتا ہے، اور کیسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان تعلقات کو؟
ظاہر ہے کہ ہم تو جب ہماری جب سے حکومت آئی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات بھی بہتر ہوں، اور اس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات بھی، سیاسی بھی، سیکورٹی کے لحاظ سے سب معاملات پہ کام آگے بڑھے۔ تو نئی حکومت جب سے آئی ہے تو اس سفر پہ عمل ہو رہا ہے، کیونکہ اشرف غنی صاحب نے خود یہ اعلان کیا کہ ہم جو پچھلی تنور تھا جس میں بلیم گیم تھی اور لیک آف ٹرسٹ تھا، اس سے آگے چل کر ٹرسٹ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایک 5 سالہ پرسپیکٹو میں، کہ 5 سال کے بعد ہمیں تعلقات اور اقتصادی معاملات کس کہاں دیکھتے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات تھی ظاہر ہے وہ یہی تھی کہ ہمارا جو اکنامک ایجنڈا ہے اس پر پہلے بھی کام ہو رہا تھا، لیکن ہم نے اس کو اس دفعہ ریپ اپ کیا ایک طریقے سے، اور بہت سے فیصلے ہوئے۔ ان کا فائنانس منسٹر 2 دن پہلے آ گئے تھے، اور ہمارے فائنانس منسٹر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور وہ منٹس پہ سگنیچر بھی ہوئے اور وہ انہوں نے خود کہا کہ جو ہمارے پینڈنگ معاملات 10 سال سے تھے ٹرانزٹ ٹریڈ کے اور بے شمار چیزوں کے وہ ان 3 دنوں میں حل ہو گئے تو وہ اب ہمارے ساری تعلقات میں انشاءاللہ بہت جلدی بہتری آئے گی اس تو وہ اچھا پیکج ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو تھا وہ تھا سیکورٹی کا. یہ ہمارا بارڈر جو ہے افغان پاکستان بارڈر یہ بہت پورس ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں اس میں انتہا پسند بھی ہیں کوئی کرمنل ایلیمنٹس بھی ہیں ڈرگ اسمگلرز بھی ہیں وہ بھی فائرنگ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کور دینے کے لیے اور اس سے کافی مصیبت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہاں سے جو دہشت گرد ادھر گئے ہیں یا انتہا پسند وہ جب پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں اس کے جواب جاتا ہے وہ بھی تو اس پر کافی تفصیل سے بات ہوئی اور ہم نے میکینزم ایگری کیے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ پہلے گراؤنڈ لیول پر جو لوکل کمانڈر ہیں وہ پھر ہائر کمانڈرز پھر انٹیلیجنس لیول پہ پھر سیکورٹی لیول پہ پھر پولیٹیکل لیول پہ تو یہ جو نظام اب چلے گا اور اس میں بارڈر مینجمنٹ کے لیے ایک اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ بھی ہم نے ایکسچینج کیے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے میں وہ فائنلائز ہو جائیں گے. اگلا ایشو وہ یہ تھا کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا کسی اور کے خلاف اور افغانستان اپنی سرزمین استعمال کرنے دے گا. ضرب عرض کامیابی سے آخری مراحل میں ہے تو ہم اب اس فیصلے پہ عمل کرنے کے نزدیک ہیں اور ادھر سے میرا خیال ہے کہ افغانستان بھی یہی کوشش اب شروع ہو چکی ہے کہ وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. تو یہ اس میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن یہ بہت اہم فیصلہ ہے جس سے کہ معاملہ آگے بڑھے گا. بیجنگ میں کانفرنس ہوئی تھی ہارٹ آف ایشیا کی استنبول پروسیس اس میں یہی کہا تھا کہ اب افغانستان لیڈ اور افغانستان اونڈ ریکنسیلیشن پروسیس شروع ہونا چاہیے اور تمام ممالک جو کر سکتے ہیں اس میں وہ ضرور مدد کریں. تو وہ ابھی ہم نے اس کو ریٹریٹ کیا کہ آپ جب بھی یہ پروسیس شروع کریں ہم کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ہم کنٹرول تو ان کو نہیں کرتے لیکن تھوڑا بہت جو اثر ہے ہم کہیں گے جی بات چیت ہونی چاہیے. میرے خیال ہے پاکستان میں لوگوں کی توقع یہی تھی کیونکہ دونوں طرف عوام کی توقعات جو ہیں وہ یہی ہے کہ ہم انسان ملک ہیں اتنا ہمارے تاریخی کلچرل اور جغرافیکل تعلقات ہیں اس میں غلط فہمی اور یہ مسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے.
سرتاج عزیز صاحب ایک طرف پاکستان نے جہاں ایک بہت بڑا آپریشن شروع کیا ہوا ہے تمام دہشت گرد ایلیمنٹس کے خلاف مغربی سرحد پہ وہیں مشرق پہ تھوڑی بہت کشیدگی چل رہی ہے بھارت کے ساتھ کیا یہ پاکستان کا جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس میں کسی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے؟
ظاہر ہے اگر آپ کی آرمی یہاں پہ کافی سٹریسڈ ہے اگر اس کو دوسری طرف توجہ دینا پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اثر تو پڑتا ہے اس آپریشن پر. آرمی چیف نے ابھی امریکہ میں یہی بیان دیا تھا کہ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیز فائر وائلیشن ہوئی ہے یہ زیادہ سیالکوٹ ایریا میں ہے جہاں سے ہم نے یونٹس کو موو کیا تھا وزیرستان کی طرف. تو یہ وجہ خود میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پوری بین الاقوامی برادری کے انٹرسٹ میں ہے یہ آپریشن کامیاب ہو تو اس میں اس مرحلے پر اس قسم کی ٹینشن جو ہے ایل او سی پر ویسے بھی اچھی نہیں ہوتی اور اس وقت تو خاص طور پہ اچھی نہیں.
سرتاج جی صاحب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی ایک نئی روح نظر آ رہی ہے. اسٹریٹجک تعلقات ایک بہت بڑے بریک کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں آگے چل کر آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟
کافی بہتری آئی ہے جی جب سے ہماری حکومت آئی ہے. اس کے 1 مہینے کے بعد ہی 2 مہینے کے بعد ہی سیکرٹری کیری یہاں آئے تھے تو جو اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا جو 2010 میں شروع ہوا تھا اور 2010 میں 3 سیشن ہوئے تھے اس کے وہ سسپینڈ ہو گیا تھا 2011-12 میں کیونکہ وہ ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا پھر سلالہ کا واقعہ ہوا پھر عبدالباد کا واقعہ ہوا وہ اس سال ریوائیو ہوا. وہ پہلے تو اکتوبر میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تھے اوباما سے ملاقات ہوئی وہ بڑی کامیاب تھی. اس کے بعد جنوری میں میرے لیول پر فارن منسٹر لیول پر اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا. اس کے 6 ورکنگ گروپ ہیں ان کا شیڈول جو ہے وہ اچھی طرح چل رہا ہے. اگلے سال کے شروع میں اگلا راؤنڈ ہوگا اسٹریٹجک ڈائلاگ اور کیری صاحب جو ہے پاکستان آئیں گے. یہ کافی اچھی پیش رفت ہے اس میں جو ڈیفینس سائڈ ہے وہ بھی اب کور ہو رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے وہ اقتصادی تعلقات کو بہتر کرنے کا ہے خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اور ابھی جب فائنانس منسٹر وہاں تھے تو انہوں نے بادشاہ ڈیم کے حوالے سے انویسٹرس کو بلایا تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ مزید امید ہے کہ انویسٹر بھی پروموٹ کریں گے اور تجارت بھی اضافہ ہو.
صحت کے پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے.
یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ یونیسیف کے مطابق ہر سال 1,50,00,000 بچے پیدائش کے بعد ناقص دیکھ بھال، صحیح دودھ نہ ملنے یا پھر ملیریا، میزلز اور نمونیا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں، جبکہ ان تمام بیماریوں کا بآسانی علاج ہو سکتا ہے۔ یونیسیف کی ڈائریکٹر این وینمن کہتی ہیں کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔
Nearly a quarter of the deaths of children under 5 could be prevented with concerted efforts to scale up.
وہ کہتے ہیں ایسی نئی ویکسینز آ گئی ہیں جن سے 1/4 بچوں کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے صحت کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جن 20 ممالک میں بچوں کی اموات کی شرح زیادہ ہے، وہاں HIV/AIDS، مسلح تنازع اور غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی نے وہاں کی آبادی کو نقصان پہنچایا ہے، ان کیسز کی تعداد 27 ہے۔ ان علاقوں میں نرسیں پولیو ویکسینز پلانے کے لیے نہیں جا سکتی، ڈاکٹرز کام نہیں کر سکتے، اسکولوں اور دواخانوں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ صحت عامہ کو بہتر بنانے کے لیے امن اور ترقی ضروری ہے، اور ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے جو ہدف مقرر کیے ہیں، اس کی نگرانی اور اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کی زندگی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، اور ہم انہیں یقیناً استعمال کریں گے۔ یونیسیف نے بچوں کی اموات سے متعلق دنیا بھر کے جائزوں کے بعد ایک خوشخبری دی ہے۔ 7 ملکوں نے، جن میں بنگلہ دیش، برازیل، مصر، انڈونیشیا، میکسیکو، نیپال اور فلپین شامل ہیں، سن 2015 تک بچوں کی اموات کو کم کرنے کے اقوام متحدہ کے ہدفوں پر پہنچنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ صفیہ کاظم، اردو، VOA، واشنگٹن۔
موسیقی کی کوئی حد نہیں، سونو نگم، تفصیلات فکر و فن میں۔
سندیش آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں، کچھ چٹھی آتی ہے پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے، کہ گھر کب آئے۔ بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے، سونو نگم، جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں، میری ذات کا بھی حصہ ہے، اور میں میوزک میں کسی حد بندی کا قائل نہیں۔
سجے امبر سجا جیسے کوئی سپنا، اس میں ہو گھر، ہو ہم سفر، تیرا میرا اپنا۔
اب تک زندگی کی 39 بہاریں دیکھنے والے سونو کا یہ بھی ماننا ہے کہ موسیقی کی کوئی انتہا نہیں، اس دنیا میں جو جہاں تک پہنچنا چاہے اس کے لیے آسمان کھلا ہے۔
ذرا شور ہوا، دل چور ہوا، تیری اور ہوا، ہلچل ہوئی، ذرا شور ہوا، دل چور ہوا۔
شاہ رخ خان، ریتک روشن اور سلمان خان جیسے میگا سٹارز کی آواز بننے والے سونو نگم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب گانا صرف شہرت کے لیے نہیں بلکہ اچھی گائیکی کے ذریعے کسی کام کی امنگ جگانے کے لیے بھی گایا جاتا ہے۔ آج کل کی فلموں میں ایک ہی ہیرو کے لیے مختلف گلوکاروں کی آواز میں گیت ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اس نئے رجحان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سونو نے کہا کہ ان کے خیال میں ایک کریکٹر کے لیے ایک ہی آواز سوٹ کرتی ہے، اس سے ٹیمپو بھی بنا رہتا ہے۔ ایک فلم میں ایک ہیرو کے گیت ایک ہی آواز میں ہوں وہی اچھا لگتا ہے، جیسے راج کپور کے لیے مکیش پلے بیک سنگنگ کیا کرتے تھے، اور دلیپ کمار کے لیے محمد رفیع اور طلعت محمود۔
نیلی نیلی گھٹاؤں سے ہے چھن رہی ہلکی
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 9 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں صفیہ کاظم، پروڈیوسر ارسلان شریف اور ساؤنڈ انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔